بسم اللہ اول و آخرہ، آیت نمبر 60 سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ توبہ، اور اس میں صدقات واجبہ کے 8 مصارف بیان ہو رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتے ہیں صدقات نافلہ، اس میں جو ہے وہ مسلمان غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، وہ آدمی کسی کو بھی دے سکتا ہے. لیکن کچھ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں، اس میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، فطرانہ آ جاتا ہے، نذر یا منت آ جاتی ہے. اسی طرح یہ قسم کا کفارہ یا زہار کا کفارہ ہے، یہ صدقات واجبہ ہیں. ان کی جو مصارف ہیں وہ طے ہیں اللہ کی طرف سے، یہاں 8 مصارف آ رہے ہیں، بس اسی میں یہ خرچ ہو سکتا ہے. اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ کن لوگوں کو یہ نہیں دیے جا سکتے. تو نمبر 1، غیر مسلم کو صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے. نمبر 2، سید کو نہیں دیا جا سکتے. اور اس میں بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی صدقات زکوٰۃ وغیرہ لوگوں کے مال کی میل کو چہل ہے، نہ میرے لیے حلال ہے نہ میری آل کے لیے حلال ہے. تو یہ آپ نے فرمایا اس طرح جتنے سید ہیں. اب یہ سید کون ہے؟ یہ 5 بزرگوں کی اولاد سید کہلاتی ہے. نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے یہ سید ہیں. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حارث جو آپ کے چچا تھے، ان کے بیٹے پھر ابو سفیان بن حارث مسلمان تھے، ان کی اولادیں بھی یہ سید کہلاتی ہیں. تو علوی، عباسی، جعفری، عقلی، حارثی، یہ جو ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ دوسرے انہیں زکوٰۃ دیں. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفل مال حق سوا زکوٰۃ، زکوٰۃ میں مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے اور اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. 40 روپے میں 1 روپے ہی تو اللہ جو ہے زکوٰۃ میں دے رہا ہے، یعنی 40 میں سے 1، تو اس لیے اتنی بڑی تو نہیں، باقی 39 ہمارے پاس ہی ہیں، اس میں سے ہم خرچ کریں. پھر تیسری چیز یہ کہ مالدار اور غنی نہیں ہونا چاہیے وہ جسے مال دیا جائے. تو مالدار یا غنی اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ قرض ہو، یا آپ کہیں کہ ایسا آدمی جس کے پاس نہ قرض ہو، نقدی سونا چاندی نہ ہو، ضرورت سے زیادہ مال نہ ہو. ضرورت سے زیادہ مال یہ ہوتا ہے کہ 2 درجن پلیٹیں، 1 درجن استعمال ہوتی ہیں، 1 درجن بس رکھی ہوئی ہیں، سال میں کبھی کبھار استعمال ہوتی ہیں، تو وہ 1 درجن اضافی مال ہے. اسی طرح آپ کہیں کہ گاڑیاں ہیں، 1 گاڑی استعمال ہوتی ہے، 1 بس کھڑی رہتی کبھی کبھی استعمال ہوتی، تو وہ بھی اضافی ضرورت سے زیادہ مال ہے. تو یہ کہ وہ ضرورت سے زیدہ جو سامان ہے وہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ اس کی قیمت نہیں بننی چاہیے. اگر ضرورت زائد ضرورت مال 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے تو وہ پھر اسے زکوٰۃ نہیں لگتی. اسی طرح یعنی یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی جیسے ہم نے کہا غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کو نہیں دی جا سکتی، اور جو مالدار اسے نہیں دی جا سکتی. اب آجے یہ مصارف دیکھ لیتے ہیں. فرمایا انما الصدقات للفقراء، اور یقیناً یہ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں. پہلا مصرف ہے فقراء. فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 1 وقت سے زیادہ جو ہے کھانے کو نہ ہو، تو وہ فقیر ہے، اور وہ بعض دفعہ سوال بھی کرتا ہے. نمبر 2، والمساکین، اور مسکین. مسکین وہ ہے جو حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اگرچہ وہ روزگار پر لگا ہو لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں، اس کی تنگ دستی ہو، لیکن وہ کسی سے مانگتا نہ ہو، تو وہ مسکین ہے. تو اسے بھی زکوٰۃ اور صدقات واجبات دیے جا سکتے ہیں. نمبر 3، والعاملین علیہا، اور یہ زکوٰۃ صدقات جمع کرنے پر جو لوگ معمول کیے جائیں، انہیں لگایا جائے حکومت کی طرف سے، ان کی تنخواہیں بھی اس رقم سے دی جا سکتی ہیں. نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے. تو اس حوالے سے 3 جو ہے وہ جملے ہیں. 1 تو ایسے کفار جن سے امید ہو کہ اگر ان کے تالیف قلب کی جائے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اسلام کی طرف لانے کے لیے اگر اس میں سے دے دیا جائے تو اس کا جواز ہے. دوسرے نو مسلم جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے لیکن مالی بحران میں ہوں، تو ان پر بھی جو ہے زکوٰۃ سے تالیف قلب کے لیے دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کا دل جم جائے اسلام پر. 1 اور مد ہوتی تھی کہ ایسے دشمن کافر جو اسلام کی دشمنی پیش پیش رہتے تھے ان کی شر سے بچنے کے لیے زکات میں سے دے دیا جاتا تھا انہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اب ہمیں تمہاری احتیاج نہیں ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صحابہ کے سے اجماع کیا ان کے ساتھ, اور پھر یہ طے کیا کہ اب ہم کفار کو نہیں دیں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے. لیکن جب کبھی مسلمان مغلوب ہو جائیں اور یہ ان کا شر کفار سے بچنے کے لیے اگر یہ طریقہ ہو تو بعض علماء کی رائے کہ دیا جا سکتا ہے انہیں بھی. تو یہ مؤلفت القلوب, یہ چوتھی مت آ گئی. نمبر پانچ, وفر رقاب, اور گردنوں کی چھڑانے میں. پہلے غلام ہوتے تھے انہیں آزاد کرنے میں اس رقم سے خرچ کیا جا سکتا تھا. بعض غلام مکاتبت کر لیتے تھے اپنے آقاؤں سے کہ ہم آپ کو اتنے کما کر دیں گے تو ہمیں آزاد کر دیجیے. فرض کریں اس نے کہا میں 400,000 کما کے دیتا ہوں, مجھے آزاد کر دیجیے, تو ایسے کو زکات سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے ایسے غلام سے. تو غیر غلام نہیں تو والغارمین, اور وہ قرض دار جس نے اپنی کوئی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا ہو, اب تنگ دست ہو اور قرض ادا کرنے کے پیسے نہ ہو, تو اسے بھی زکات سے دیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں. یہ ویسے بڑا وسیع ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ہر نیک کام میں اسے خرچ کر سکتے ہیں, لیکن جو محتاط علماء ہیں وہ فی سبیل اللہ کی مت رکھتے ہیں صرف جہاد فی سبیل اللہ کے اس میں, اور مجاہدین پر اور ان کے سامان اور اسد کے اخراجات میں خرچ ہو سکتا ہے. اور آٹھویں مدب, وابن السبیل, اور مسافروں پر خرچ ہونا چاہیے. حالانکہ مسافر ہو سکتا ہے خوشحال ہو لیکن اب اجنبی ملک میں ہے, تنگ دست ہو گیا ہے, تو اسے بھی زکات کی رقم سے دیا جا سکتا ہے. فرمایا فریضۃ من اللہ, یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے. اب تیسری قسم آ رہی ہے منافقین کی. کتنی قسمیں ہم نے سمجھا تھا آئیں گی اس میں؟ نہیں جی, 16 قسمیں تھیں اور یہ تیسری قسم آ رہی ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانے والے منافقین. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيَّ, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایزا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَيَقُولُونَ هُوَ عُذْرٌ, اور وہ کہتے ہیں یہ تو بس کان ہی کان ہے. دونوں کانوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ دماغ ہوتا ہے, ذہن ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ بس کان ہی ہے, یعنی معاذ اللہ ایک طرح کی گستاخی ہے کہ ذہن استعمال نہیں کرتے, ہم جو کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, قل اذنوا خیر لکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ کان ہی ہونا تمہارے لیے بہتر ہے. یؤمنوا باللہ ویؤمنوا للمؤمنین, اور وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر, یقین رکھتے ہیں مومنین پر. ورحمت للذین آمنوا منکم, اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب. اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اگر یہ سچے نبی ہوتے ہمیں کچھ ہو جاتا, ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں. تو کہا جا رہا ہے تمہیں بہت کچھ ہونے والا ہے اور دردناک عذاب جو ہے تمہارے لیے مقدر ہو گیا. اب آگے بیان ہو رہا ہے منافقانہ طرز عمل, لوگوں کی رضا چاہنا اور اللہ کی رضا کی طرف کوئی توجہ نہ ہونا. یحلفون باللہ لکم, اے مسلمانوں وہ قسمیں کھاتے ہیں منافقین اللہ کی تمہارے سامنے. لیرزوکم, تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. واللہ ورسولہ احق, حالانکہ اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے. ایرزوہ, کہ وہ انہیں اسے راضی کریں. ان کانوا مؤمنین, اگر وہ واقعی ایمان والے ہیں. اخروی برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. فانا لہ نار جہنم خالدا فیہا, تو اس کے لیے جہنم کی آگ جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. ذالک خزی العظیم, یہ ہے بہت بڑی رسوائی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے استہزاء حق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یحذر الذین ان تنزل علیہم سورہ, اور ڈرتے رہتے ہیں یہ منافق اس بات سے کہ نازل نہ ہو جائے اے مسلمان تم پر کوئی سورت. تنبئہم بما فی قلوبہم, جو بتا دے جو کچھ ان کے دلوں میں, یعنی ہمارے دل کا یہ مرض کہیں ظاہر نہ کر دی جائے. کوئی ایسی صورت نہ آ جائے جس میں آ جائے کہ فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, یہ سب منافق ہیں. تو ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. تو فرمایا قل استہزئوا, اے نبی کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون, اللہ ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو. ولئن سألتهم, اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے لیقولن انما کنا نخوض ونلعب، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو بس ایسی ہی باتیں کر رہے اور ہنسی اور دل لگی کر رہے اور کھیل رہے ہیں. قل اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستاج ہو، نبی ان سے پوچھے کہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی ملے تمہیں مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے. لا تعتذروا، اور بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو مان لانے کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اور فرمایا کہ اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے، یعنی جو توبہ کر لے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ہم عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو کیونکہ وہ تھے ہی مجرم. چوتھی قسم منافقین کی، برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے منع کرنے والے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ برائی سے منع کرتے اور بھلائی کا حکم دیتے، بالکل ریورس منافقین. تو المنافقون والمنافقات، اور یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضہم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے. اب ان کی جو ہے پانچ یہاں خباستیں بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک، یامرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، نمبر دو، اب بھلائی سے روکتے ہیں. نمبر تین، ویغبزون ایدیہم، اب بھیج کا مٹھیاں بند رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کے لیے اختیار ہے. نمبر چار، نسوا اللہ فنسیہم، بس انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، بس اللہ نے بھی انہیں جو ہے بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، اور نمبر پانچ، بے شک یہ منافق ہیں ہی نافرمان. تو اللہ ان تمام خباستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ان کا اخروی انجام بیان ہو رہا ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، وعدہ فرمایا اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے. نارا جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ. ہی حسبہم، وہی کافی ہے ان کے لیے. ولعنہم اللہ، اور لعنت فرمائے ان پر اللہ نے. بلہم عذاب مقیم، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تاریخ سے عبرت کا ذکر آ رہا ہے. کل لذینا من قبلہم، یعنی تمہاری مثال لوگ کسی ہے جو تم سے پہلے گزرے، ان میں تین اعتبارات سے ان کو ان کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کیوں تکبر کیا. نمبر ایک، کانوا اشد منکم قوا، وہ کہیں زیادہ تھے تمہارے مقابلے میں طاقت میں. نمبر دو، اکثر اموالا، اور کہیں زیادہ تھے مال و دولت کے اعتبار سے. نمبر تین، و اولادا، اور اولاد میں بھی بہت کثرت رکھتے تھے. فاستمتعوا بخلاقهم، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے. فاستمتعتم بخلاقكم، بس تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کا. کما استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم، جیسا کہ وہ فائدہ اٹھا چکے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے. وخذتم كالذی خاضوا، اور تم بھی گھس گئے بری باتوں میں جیسے کہ وہ گھسے تھے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کا انجام دار ہیں، بس برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. آگے دنیاوی تخویف بھی آ رہی ہے، خوف دلایا جا رہا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا نہیں پہنچی تمہیں خبریں ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے. قوم نوح وعاد وثمود، جیسے قوم نوح اور قوم عاد، قوم ثمود و قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم. وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ، اور اصحاب مدین جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، الٹی پڑی ہوئی بستیاں، یعنی امورا اور صدوم کی بستیاں جنہیں اٹھا کر آسمان سے بٹھا گیا، جو شرک بھی کرتے تھے اور ہوموسیکچوالٹی کا بھی شکار تھے. اتتھم رسلہم بالبینات، ان سب قوموں کے پاس آئے ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، اور نہیں تھا اللہ ایسا کہ ظلم کرتا ان پر. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے کفر اور شرک کر کے. آگے مومنین کے اوصاف آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء وبعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. نمبر ایک، یامرون بالمعروف، یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں. نمبر دو، وینہون عن المنکر، اور یہ برائیوں سے منع کرتے ہیں. نمبر تین، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز قائم رکھتے ہیں. نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، نماز قائم کرنے والے کا نماز قائم کب ہوتی ہے؟ جب اس کا پورا نظام بنایا جاتا ہے، اس میں اذان ہے، اقامت ہے، جماعت ہے. اس لیے جو ہے وہ مقتدی پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اقامت کہی جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز قائم کی جا چکی، نماز قائم کی جا چکی. یا اکیلے اکیلے پڑھنے سے نہیں ہوتی، اس کا پورا نظام ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ یہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. نمبر چار وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. اور نمبر پانچ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب رحم فرمائے گا ان پر اللہ. ان اللہ عزیز و حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. مومنین کے لیے بشارتیں آ رہی ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور وعدہ کیا اللہ نے مومن مرد و مومن عورتوں سے. نمبر ایک جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کا جن کے نیچے سے بہتی ہوں گے نہریں. نمبر دو خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. نمبر تین ومساکن طیبتن فی جنات عدن، اور ایسے پاکیزہ مکانوں کا جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے. اور نمبر چار ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے خوشنودی، اللہ کی رضا جو سب سے بڑی چیز ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنت والوں، کیا تم خوش ہو گئے؟ کیا تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت نہ دوں؟ تو جنت والے کہیں گے ضرور عطا فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. تو آج حدیث میں آتا ہے کہ پھر اہل جنت کا ٹھکانہ نہیں ہوگا خوشی کا، کہ اب اللہ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. بہت بڑی نعمت ہے یہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. کفار سے آپ نے بالسیف جہاد کیا تلوار سے، اور منافقین سے باللسان جہاد کیا زبان سے. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کا ذکر آ رہا ہے، جیسے بات ہوئی تھی کہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین بھی ساتھ ہوگی. اور ہوا یہ کہ جب واپسی کا سفر تھا، رات کی تاریکی تھی، کیونکہ صحرا میں سفر تھا، دن میں سفر ہوتا نہیں تھا کیونکہ دن میں انتہائی گرمی ہوتی تھی، تو شام میں سفر شروع ہوتا تھا، پوری رات سفر کرتے تھے. اور جب تک کہ دھوپ تیز نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک سفر آتا تھا، پھر آرام ہوتا تھا جب تیز دھوپ ہو جاتی. تو رات کا وقت تھا اور لوگ نیند میں تھے، رات کا کچھ جو ہے آپ کہیں کہ آخری حصہ تھا، اور سفر سے لوگ تھکن سے چور تھے اور تتر بتر ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آپ کی اونٹنی کی کمار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے. تو بارہ منافقین نے اپنے چہروں کو ڈھاٹوں سے کسا، سیاہ ڈھاٹوں سے، اور رات کا ویسے اندھیرا، اور تیزی سے اپنی اونٹنیاں دوڑاتے ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک کیلے سے گزر رہی تھی، ارادہ یہ تھا کہ آپ کو دھکا دے کر نیچے گرا کر شہید کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. حضرت حذیفہ بن یمین نے بھی ڈھال مار مار کے اونٹنیوں کا منہ پھیرا، ویسے بھی اللہ کو مطلوب نہیں تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان بارہ کے بارہ کے نام بتا دیے کہ بھئی یہ لوگ تھے جو اس میں شہید تھے. تو اور آپ نے کہہ بھی دیا یہ اور کسی سے ذکر نہ کرنا. تو صاحب سدر النبی بھی کہلاتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ وہ ضرور انہوں نے کہی ہے کفریہ بات. وکفروا بعد اسلامہم، اور وہ کافر ہو گئے بعد اسلام لانے کے. وہم بما لم ینالوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کا جس کی اللہ نے انہیں توفیق نہ دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، انہوں نے نہیں انتقام لیا مگر اس بات کا کہ غنی کر دیا اللہ نے انہیں اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے ان کے لیے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ باز نہ آئیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے روئے زمین پر کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ چھٹی قسم آ رہی ہے، تو یہ پانچویں قسم کے منافقین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنے والے، اب یہ چھٹی قسم وعدہ خلافی کرنے والے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا اللہ سے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ دے گا انہیں اپنے فضل میں سے یعنی مال و دولت میں دے گا کثرت، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازمن صدقہ کریں گے، وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم لازمن ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ ثعلبہ بن حاطب کا نام آتا ہے، اس نے دعا کروائی کہ بھائی میں مال دولت میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ نے بہت مال و دولت دیا، جب آپ کے اسلام نے زکات لینے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے زکات دینے سے انکار کر دیا، پھر لوگوں نے ملامت کی تو آ گیا مجبور زکات دینے، لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب تمہارا یہ مال چاہیے ہی نہیں۔ تو اسی طرح خلفائے راشدین نے بھی پھر نہیں لیا اس سے، تو ذکر آ رہا ہے فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے اسے اپنے فضل میں سے نوازا، بخلوا بہ، تو اس نے اس میں بخل کیا، وتولوا وهم معرضون، اور اس نے اپنے وعدے سے گویا روح گردانی کی اور وہ تو تھے ہی اعراض کرنے والے، فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم، اے وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنے والوں کو کیا سزا ملتی ہے، فرمایا پس اس کا انجام یہ کہ اللہ نے رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں، الى یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جب جو ہے ان سے ملاقات ہوگی اس کی، بما اخلف اللہ ما وعدو، بسبب اس کے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے، بما کانوا یکذبون، اور بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو بہرحال یہ تو اس وقت کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے منافقین کا، لیکن یہاں ہماری تصویر بھی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر تم نے انگریز اور ہندوؤں کی دوہری غلامی سے نجات دے دی تو تیرا دین نافذ کریں گے سرزمین۔ ہمارے بڑوں نے جب یہ ملک بنایا تھا تو یہ علامہ اقبال کا قول ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے روشن پر جو بدنما دھاک لگ چکے ہیں، تو ہم جو ہے پاکستان میں اسلامی نظام کے مطابق جو ہے وہ معاملات کر کے ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گے، لیکن جب وہ ملک مل گیا تو ہم نے وعدہ خلافی کی۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر سطح پر نفاق اس ملک میں، چاہے وہ آئین کی سطح ہو، ایک طرف وہ پورا اسلام بھی اور دوسری طرف سارے چور دروازے لگا کر بالکل اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے اس وقت، جو پورا دین ہو کر بھی وہ کسی کام کا آئین نہیں ہے اس وقت، اسی طرح حکمران ہو یا عوام ہو، اور جسے جتنا اختیار ملا ہوا وہ اتنا ہی بڑا منافق ہے۔ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامات ہیں، اور ایک دوسری روایت میں چوتھی علامت بھی آئی مسلم شریف کی، تو وہ آج ہمارے اوپر ہے، یعنی جب بولے جھوٹ بولے۔ ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں اتنا جھوٹا ہے کہ اگر سیب کھا رہا ہوگا تو کہے گا میں کیلا کھا رہا ہوں، تو بہت مشہور قول ہے، تو یعنی جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی، تو جب بولے جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یعنی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، یہ ہمارا حال ہے، امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے، تو جو جتنا بڑا جس کے پاس موقع ہے امانت میں خیانت کا وہ اتنا ہی بڑا ہاتھ مارتا ہے۔ بلکہ اب یہ منسٹر آ کر جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب ہماری باری آئی ہے، ہم کیوں نہ کریں کرپشن، ابھی تو موقع ہے ہمارا، اسی لیے تو آئے، اب تو یہ کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے، اب تو ایسے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ بھائی یہی تو موقع ہے، آئے اسی لیے، تو یہ امانت میں خیانت۔ پھر یہ کہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو گالم گلوچ پر اتر آئے، یہ چوتھی نشانی، یہ آج ساری ہماری قوم کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ سے وعدہ کر کر پھر اس کی خلاف ورزی کی، اب یہ نفاق جو ہے یہ سزا کے طور پر ہم پر رکھ دیا گیا۔ تخفیف اخروی بھی آ رہی ہے، الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ساتویں قسم آ رہی ہے، ملمزون یعنی تانا زنی کرنے والے، الَّذِينَ يَلْمِزُونَ مُتَبِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور یہ جو منافق تان کرتے ہیں خوشی سے خیرات کرنے والے مسلمانوں پر جب وہ صدقات دیتے ہیں، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ 4000 دینار دی، تو منافقین کہنے لگے دیکھو یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اور فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ مسلمان جو نہیں پاتے سوائے اپنی محنت مشقت کے، فیسخرون منہم، تو ان کا تمسخر کرتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے ابو عقیل عبد الرحمن، یہ بڑے غریب صحابی تھے، باغ میں کام کرتے تھے، تو باغ میں محنت مزدوری کی کچھ کھجوریں ملی انہیں، وہ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دی۔ تو منافقین کہنے لگے ہاں بھائی اسی کی کمی تھی، اب اسی سے روم فتح ہوگا کھجوروں سے۔ تو حالانکہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، جسے جتنی حیثیت ہے وہ لا کر دے رہا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ لیکن نہیں، جو دے رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں حیا کاری کر رہے ہیں، جو کم دے رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا، اس کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ فرمایا سخر اللہ منہم، تمسخر کرے گا ان سے اللہ، ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ آگے منافقین کے حق میں جو ہے دوسری سزا آ رہی ہے۔ پہلی سزا کیا تھی؟ انفاق قبول نہیں ہوگا، ماشاءاللہ۔ دوسری سزا یہ ہے کہ آپ کا استغفار بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں استغفار بھی طلب کریں تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس سے بڑھ کر اب کیا نقصان ہوگا۔ تو فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی خواب ان کے لیے استغفار طلب کریں یا آپ ان کے لیے استغفار طلب نہ کریں۔ ان تستغفر لہم سبعین مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار طلب کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بدنصیبی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 71 مرتبہ آپ کریں گے تو مان لے گا، 70 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی کثرت سے بھی ان کے لیے استغفار طلب کریں، اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے آٹھویں قسم آ رہی ہے۔ اب یہ قسمیں تو ہیں منافقین کی، اور اکثر مسلمانوں کا حال یہ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہم تھوڑی ہیں، یہ تو اس دور کے منافق تھے۔ حالانکہ ابن ابی ملائکہ ایک تابعی بزرگ گزرے اور انہوں نے اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملاقات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں سب کہتے پایا کہ میرا ایمان جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جیسا ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا۔ وجہ یہ کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسی کو اس پہ لٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کے گھر میں خزانے ہوں گے وہی ڈرے گا کہ ڈاکو نہ آ جائے، اور جس کے پاس ٹوٹی کوڑی نہیں ہے تو اسے کیا مسئلہ ہے، وہ پاؤں پھیلا کر سوئے گا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو جس کے جانے کا ڈر ہو۔ تو اس لیے جو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اسے نفاق کا دھڑکا لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اسے فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مجھے اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تم منافق ہوتے تو یہ اندیشہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو اندیشہ ہونا تو اچھی بات، اور ہم سے کوئی کہے کہ تم منافق تو نہیں، ہم تو اس کی گلے جان کو آ جائیں گے، تم نے ہمیں سمجھا کہ ہم سے بڑا مومن کون ہوگا، تو کوئی کہہ کر تو دیکھے، تو ہمارا تو تصور ہی نہیں ہے کہ ہم بھی کہا نفاق کہاں ہم کہاں۔ تو حالانکہ یہ ہماری تصویریں ہیں جو اس میں آ رہی ہیں اور جو قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے جو ہے اس کے علاج کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محفوظ فرمائے۔ تو مخلفون من الجہاد کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جہاد میں نہ جانے والے منافق، یہ نمبر 8 ہے، 8ویں قسم۔ فرح المخلفون بمقعدہم، اور بہت خوش ہوئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، بکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کہتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور وہ دوسروں کو کہتے تھے مت نکلو گرمی میں، گرمی کا موسم ہے اور کہاں جا رہے ہو اتنا دور سفر، تم بھی گھر میں بیٹھے رہو، ہم بھی بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھے ہو۔ انہیں جواب دیا جا رہا ہے، اے نبی قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ہے، یہ دنیا کی آگ سے پریشان ہو رہے ہو، جہنم کی آگ کی فکر کرو۔ آگے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ انجام بھی بیان ہو رہا ہے۔ لو کانو یفقہون، کاش کے وہ سمجھتے ہیں، فلیضحکوا قلیلا، فرمایا کہ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ ہنسے تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، اور روئیں زیادہ۔ دوسرا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے پس وہ ہنس لے تھوڑا اور انہیں رونا پڑے گا بہت زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلے ان اعمال کے جو وہ کما رہے ہیں۔ تو جو برائیاں کر رہے ہیں تو ہنسنے کا موقع کمی ہوگا، اب تو رونے کے دن آ رہے ہیں. تو فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور آپ فرمایا کہ اگر واپس لے آیا آپ کو اللہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِخُرُوجٍ، اور اگر وہ اجازت مانگ گیا آپ سے جو ہے جنگ کے لیے نکلنے کے لیے. اب یہ تیسری ان پر پابندی آ رہی ہے منافقین پر، تو فرمایا جا رہا ہے فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اے نبی تو آپ کہہ دیجئے کہ تم اب کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکل سکو گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ ہی تم میرے ساتھ مل کر لڑ سکو گے جو ہے میرے دشمنوں سے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ تم راضی رہے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ. فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بس بیٹھے رہو پیچھے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. تو یہ تیسری پابندی لگی. پہلی پابندی کیا تھی؟ مال قبول نہیں، انفاق رکھو اپنے پاس، تمہارا مال ہمیں نہیں ضرورت، اللہ اس کے دین کو تمہارے پیسوں کا محتاج نہیں، رکھے رہو اپنے پاس. دوسرا کہا کہ اللہ کے رسول 70 مرتبہ بھی استغفار طلب کریں گے تو تمہاری بخشش نہیں ہو. اور تیسرا سزا کیا آ گئی؟ کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد اور قتال پر نہیں نکل سکو گے. ویسے بھی غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، اس کے بعد پھر موقع ہی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جنگی مہم پر کوئی جا سکے. جو محروم رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ گیا. آگے پھر چوتھی اور پانچویں سزا بھی ذکر ہو رہی ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھیے ان میں سے اگر کوئی مر جائے کبھی بھی. تو اس لیے پھر صحابہ جو ہے منتظر رہتے تھے، جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو ان منافقوں میں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نماز پڑھاتے تھے، ان کے کہتے تھے تم میں سے کوئی پڑھا دے. تو یہ آپ کو روک دیا گیا کہ ان کی نماز بھی نہ پڑھائیں. اس میں پس منظر میں واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، تو اس کا بیٹا جو تھے عبداللہ بن ابی وہ سچے مومن تھے، تو باپ باپ ہی ہوتا ہے روزے میں آ گئے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ سے کرتا مانگا آپ کا، تو آپ نے کرتا بھی دے دیا. تو بہرحال بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن بعض جو ہے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں دفنایا گیا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن پھر بھی بخشش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکا کہ 70 مرتبہ بھی آپ استغفار طلب کریں ان کے لیے تو بخشش نہیں ہوگی. پھر آپ کو روک بھی دیا ہو گیا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور پھر یہ آیت آئی اور آپ کو منع کر دیا گیا کہ ان میں سے کوئی مرے تو آپ ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی آپ کھڑے ہو اس کی قبر پر اس کی دعا کے لیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے انکار کیا اللہ اس کے رسول کا. وماتوا وهم فاسقون، اور مرے بھی اس عالمی کے وہ فاسق تھے. تو پانچویں سزا کیا ہو گئی؟ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر جا کر بھی ان کے لیے دعا نہ کریں. تو یہ پانچ سزائیں جو منافقوں کو دی ہیں. آگے منافقوں کے لیے سامان عبرت. ولا تعجب کا اموالہم ولا و اولادہم، اے نبی آپ کو متاثر نہ کرے ان کے مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب دینے کے ذریعے انہیں دنیا میں. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اب نکلے ان کی جانیں اس حالت میں کہ کافر ہوں. تو یہ بدترین انجام ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے اول الطول یعنی سرمایہ دار منافقین کا ذکر آ رہا ہے. کون سی قسم ہے؟ نویں قسم ہے جی. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت. ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر. وجاہدوا مع رسولی، اور جہاد کرو مل کر اس کے رسول کے ساتھ. استأذنک اولو الطول منہم، تو آپ سے اجازت طلب کرنے آ جاتے ہیں ان میں سے صاحب یعنی سرمایہ دار یا مزدور رکھنے والے، اولو الطول جنہیں اللہ نے مال و دولت دیا ہو، کشائش رکھنے والے. وقالوا ذرنا نکم مع القائدین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم رہ جائیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا کہ وہ جو بھی رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ. وطبع علی قلوبہم، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون، بس وہ اب سمجھ نہیں سکتے، یہ دنیاوی انجام ہوتا ہے. ہم نے کہا جس طرح ہدایت کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح پستی یعنی گمراہی کے بھی درجات ہوتے ہیں. ان میں سے آخری یہ ہے کہ دل پر ہی مہر کر دی جائے، اب کوئی چیز اسے جو ہے وہ ایمان کی طرف نہیں لا سکتی. تو یہ آخری آپ کہیں کہ گراوٹ ہوتی ہے کہ تو بھی اعلیٰ قلوبہم. آگے مومنانہ طرز عمل بیان ہو رہا ہے. لیکن رسول والذین آمنوا معہ, اور فرمایا لیکن رسول اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ, جاہدوا بأموالہم وأنفسہم, وہ تو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ, وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ, اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تیار کر رکھا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنات کو, جنتیں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم, اور فرمایا کہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ, اور یہی ہے بہت عظیم کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آگے پھر انتہائی آپ کہیں کہ اجت قسم کے جو بدو منافقین تھے ان کا ذکر آ رہا ہے, اور ان میں معذرون من الاعراب کہا گیا ہے, وجاء المعذرون من الاعراب, اور آئے انتہائی بہانہ کرنے والے بدو اعراب, لے یعذن لہم تاکہ رخصت دی جائے انہیں, وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ, اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اس کے رسول سے, سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم, انقریب پہنچے گا انہیں ان کافروں کو, ان میں سے جو کافر ہیں انہیں بڑا دردناک عذاب. اب حقیقی معذورین کا ذکر آ رہا ہے, ان کی چار قسمیں بیان ہو رہی ہیں. تو سب تھے جنہوں نے جنہیں کوئی عذر نہیں تھا, اور جھوٹے بہانے بنا بنا کے انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی تھی. تو اب حقیقی معذور کون ہے؟ فرمایا لیس علی الضعفاء, نمبر ایک نہیں ہے کمزوروں پر, ضعیفوں پر جن میں بچے اور بہت کمزور لوگ ہیں, ولا علی المرضى, اور نہ ہی بیماروں پر, اور ان ضعفاء میں بوڑھے لوگ بھی آ جاتے ہیں, بوڑھے ہیں اور بچے ہیں, ولا علی المرضى, اور نہ بیماروں پر, ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج, اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے کوئی چیز کے وہ خرچ کر سکے اللہ کی راہ میں کوئی گناہ, اذا نصحوا للہ ورسولہ, جبکہ وہ خیر خواہی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ, ما علی المحسنین من سبیل, اور نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی بھی الزام, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ وہ معذورین ہیں جو شرعی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے, جبکہ ان کے دلوں میں اخلاص تھا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر کوئی الزام نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہم, اور انہی میں ایک چوتھی قسم, اور فرمایا کہ نہ ان لوگوں پر جو آئے تھے آپ کے پاس کہ آپ انہیں سواری دے, قلت لا اجد ما احملکم علیہ, آپ نے کہا کہ میں نہیں پاتا سواری کے جو میں تمہیں دوں, تو ان پر دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہوئی, تولوا واعینهم تفيض من الدمع حزنا, بس وہ لوٹ گئے لیکن کیا کیفیت تھی کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی, روتے ہوئے واپس گئے اور غم زدہ ہو کر گئے, اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ انہیں میسر نہیں تھا کہ وہ جو ہے اتنا مال اور اسباب کہ وہ خرچہ اٹھا سکتے, اپنی سواری کا خود بندوبست کر سکتے, تو نہ جانے پر رنجیدہ تھے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ حالانکہ صحت بھی تھی سب تھی لیکن مال نہیں تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ میں بھائی تمہیں سواری نہیں دے سکتا. پھر گیارہویں قسم آ رہی ہے, مستعذنون یعنی جہاد میں نہ جانے کی رخصت مانگنے والے, اور یہ وہ جو پہلے ہی سے رخصت مانگ کے بیٹھے رہتے ہیں, انما السبیل علی الذین یستعذنونک وهم اغنیاء, اور بے شک الزام تو انہی لوگوں پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں آپ سے پیچھے رہنے کی حالانکہ وہ مالدار ہیں, رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, اب وہ خوش ہوئے کہ وہ رہ گئے پیچھے رہنے والی عورتوں میں, وطبع اللہ علی قلوبہم, اور مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر, فہم لا یعلمون, پس وہ جانتے نہیں. اب معتذرون واپسی پر عذر پیش کرنے والے منافقین, گیارہویں نمبر پہ کون تھے؟ جنہوں نے جانے سے پہلے ہی جھوٹے بہانے کر کر جو ہے رخصت لی تھی. اب یہ جو آ رہے ہیں معتذرون, یہ واپسی کے واپس جب آپ آئے تو اس پر انہوں نے جو ہے آپ سے رخصت مانگی, یا تذرون الیکم, وہ عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے, اذا رجعتم الیہم, اے مسلمانوں جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف, قل لا تعتذروا, اے نبی کہہ دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ, لن نؤمن لکم, اور ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تمہارا, قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اور یقیناً بتا دیا اللہ نے ہمیں تمہارے حالات, وسیرى اللہ عملکم ورسولہ, اور آئندہ بھی دیکھتا رہے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, اور پھر وہ اللہ لوٹ اور پھر جو ہے وہ لوٹ تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو جاننے والا ہے غیب اور موجود کا. وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ واپسی پر آپ مسجد نبی میں آ کے بیٹھ گئے تھے, اور پھر آپ نے طلب کیا کہ کون کون نہیں گیا, اور اجازت بھی پہلے نہیں لیجیے. تو ایک ایک کر کے جو ہے لوگ آنے لگے اور اپنا عذر بیان کرنے لگے. منافقین نے آ کے جھوٹے جھوٹے عذر بنائے جن کا یہاں ذکر ہے, اور انہیں کہا کہ بھائی اللہ نے اب تمہارے حالات سے ہمیں باخبر کر دی, اب تمہارا جھوٹ نہیں چلے گا. آگے جو ہے اب ان کی غرض بھی بیان ہو رہی ہے اور انجام بھی بیان ہو رہا ہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ, اور وہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کے اے مسلمانوں تمہارے سامنے. اِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ, جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, تاکہ تم اعراض کرو ان سے, تم انہیں برا بھلا نہ کرو, تم جو ہے ان سے درگزر کرو. تو دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے. فَعَارِضُوا عَنْهُمْ, بس اب اعراض ہی کرو ان سے, چھوڑ دو انہیں. اور فرمایا انہم رجسوں وماواہم جہنم, بے شک یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزام بما کانوا یکسبون, اور یہ بدلہ ہے ان کے ان برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے. دوسری ان کی غرض ثانی بیان ہو رہی. پہلی غرض یہ تھی کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, باقی اللہ رسول ہوتا ہے ہو جائے. دوسری ان کی غرض آ رہی ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم, اور وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے کہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, پھر اگر اے مسلمانوں تم راضی ہو بھی گئے ان سے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا ایسے فاسقوں سے, ایسے فاسق قوم سے. آگے اب تیرہویں قسم آ رہی ہے, الاعراب منافقین, اور یہ اپنے نفاق کے مرض میں سب سے زیادہ شدید تھے. فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا, اور سب سے بڑھ کر یہ اعرابی تھے کفر اور نفاق میں. وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور یہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ یہ جانے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود احکامات نازل فرمائے. اللہ رسول ہی اپنے رسول پر. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے. اور ان کا چوتھا جو مارا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُوا مَا يُنفِقُوا مَغْرَمًا, اور یہ اعراب بدو یہ ایسے ہیں کہ خیال کرتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اسے تاوان اور جرمانہ. وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ, اب وہ انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں تم پر حالات یعنی برے حالات کے آنے کا. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ, اور انہیں پر ہے بری گردش. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ سب کچھ سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں. تو یہ عرب بدو جو چخ قسم کے منافق تھے, ان کی پانچ خباثتیں بیان ہوں, یعنی یہ سب سے شدید ہے کفر میں, نفاق میں, جہالت میں, بخل میں اور عداوت میں, مسلمان دشمنی. آگے جو ان میں سے اچھے لوگ تھے یعنی اعراب مخلصین, ان کی تعریف آ رہی ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اب بعض اعرابی وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے اللہ پر آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُوا مَا يُنفِقُوا قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ, اور سمجھتے ہیں اسے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے قربت کا ذریعہ. وَصَلَوَاتِ رسول, اور رسول کی دعاؤں کا باعث. تو یہ منافق عرابی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان اور جرمانہ سمجھتے ہیں, اور جو مومن ہیں وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے اس خرچ کو اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انھا قربۃ لہم, خوب سن لو کہ واقعی یہ ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ سے قربت کا باعث ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمہ, اور بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور و رحیم, بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. چلیں جی دعا فرما لیجیے, 12 رکوع ہو گئے, 4 رکوع رہتے ہیں, چلیں انشاءاللہ کل چلیں. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحما, اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیا, ہمارے لیے نور بنا دیجیے, ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہم ذکرنا منہما نسینا, اللہ ہمیں یاد کرا دیجیے جس میں سے جو کچھ ہم بلا بیٹھے. وعلمنا منہما جہلنا, اور ہمیں سکھا دیجیے جس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار, اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. وجعله لنا حجۃ یا رب العالمین, اور اس قرآن کا ہمارے اپنے حجت بنا دیجئے اے تمام جہانوں کی پروردگار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.